والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق الله العظيم اور جب قحط پڑا یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان دیا اور وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچانے اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا اس سے پہلے عزیز مصر کے خواب کا ذکر آ چکا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی اور وہ تعبیر بالکل ٹھیک ٹھیک پوری ہو گئی اور مصر میں قحط پڑ گیا اور جب مصر میں قحط پڑا تو آس پاس کے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں مسلسل غلہ ذخیرہ کیا جائے اور جب قحط کے سال آئے تو یہ ذخیرہ لوہیں کام آئے اس موقع پر آپ نہ صرف اپنے علاقے کے لوگوں کو سستے داموں غلہ فروخت کریں گے بلکہ ارد گرد کے دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر سکیں گے چنانچہ اس قحط کے نتیجے میں دور دور تک غلے کی بڑی قلت ہو گئی راشن ملنا تقریباً ناپید ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد تھے اس پورے عرصے میں فلسطین کے علاقے کنعان میں مقیم تھے جب کنعان میں بھی قحط پڑا تو انہیں اور ان کے صاحبزادوں کو یہ پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ قحط زدہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہا ہے اور وہاں سے غلہ مناسب دام پر مل سکتا ہے اس خبر کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 باپ شریک بھائی جنہوں نے انہیں بچپن میں کوئے کے اندر ڈالا تھا. حضرت اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے مشورے سے غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے. البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنی یامین, انہیں وہ اپنے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر کے آ گئے. یہاں راشن کا سارا تقسیم کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے تاکہ سب لوگوں کو انصاف کے ساتھ راشن ملے, کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہو, کسی کی حق تلفی نہ ہو. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آنا پڑا, یہ بھی دربار میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور انہیں دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان گئے, کیونکہ ان کی شکلوں میں ان کی صورتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی. عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے, لیکن بہرحال بھائی بھائی کو پہچانتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ امید بھی تھی کہ وہ جب قحط وہاں بھی پڑ رہا ہے تو یقیناً وہ غلہ لینے آئیں گے, لیکن جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. اور اس لیے نہ پہچان سکے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا, اور یہ عمر بہت کم ہوتی ہے. اب ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے اور ان کے اندر بہت تبدیلی آ چکی تھی, اور یہ بھی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ مصر کے وزیر خزانہ بن جائیں گے اور اتنے عظیم عہدے پر فائز ہو جائیں گے. ایسے عہدے پر کوئی فائز ہو جائے اور دیکھا بھی بچپن میں ہو تو آدمی کا پہچاننا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی درخواست پر ان کو غلہ فراہم کیا. اور ایک ایک اونٹ پر غلہ ڈال کر ان کو عطا فرمایا, یعنی غلہ بھی دیا اونٹ بھی دیا تاکہ سہولت سے وہ غلہ اپنے گھر لے جا سکیں. جب ان کو اس قدر مراعات ملی اور اس قدر سہولت ملی اور اس قدر رعایت ملی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بخشر ایک بھائی بھی جو ہمارے والد صاحب خدمت کے لیے وہاں پر رہ گیا ہے اور یہاں نہیں آ سکا, آپ اس کے حصے کا بھی غلہ ہمیں دے دیجیے تاکہ ہمیں آسانی ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو راشن دینے کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں میں اس کے روح سے اس کا راشن تو میں نہیں دے سکتا, اس کا آنا ضروری ہے, جو آئے وہ پائے. یار اگلی مرتبہ تم اس کو بھی لے کے آنا تو اس کا بھی ہم راشن دیں گے اور سب کو پورا پورا حصہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بھائی اگر تم اس کو نہ لائے تو پھر آئندہ اس کے حصے غلہ آپ کو نہیں مل سکے گا, کیونکہ اصول یہ مقرر ہے کہ جو آئے گا اس کو ملے گا, جو نہیں آئے گا اس کو نہیں ملے گا. کیونکہ اگر اگلی مرتبہ آپ ان کو نہیں لائے تو اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہارا کوئی باپسی کا بھائی بھی ہے, اور دھوکہ دینے والے کو راشن مل نہیں سکتا اس لیے وہ نہیں ملے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک اور احسان یہ کیا کہ غلہ خریدنے کی جو قیمت تھی جو انہوں نے ادا کی تھی واپس انہیں کے سامان میں رکھوا دی. اللہ, اس زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کے بجائے مختلف قسم کا سامان قیمت کے طور پر دینا لینا استعمال ہوتا تھا. چنانچہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنعان سے کچھ چمڑے لے کر آئے تھے, کچھ جوتے لے کر کے آئے تھے, اور وہی انہوں نے غلے قیمت میں پیش کیے تھے, اور اسی وقت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے غلے میں رکھوا دیا. بہرحال ظاہراً تو انہوں نے اپنے غلے کی قیمت اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں جمع کروا دی تھی. اب آئے ترجمے سے آپ کے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تھا میں شروع سے دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں. اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریف بھائی کو بھی میرے پاس لے کر کے آنا. کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس پھٹکنا بھی نہیں. اگر اس کو نہیں لائے تو پھر تم بھی میرے پاس مت آنا. وہ بولے کہ ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہیں کے کجاووں کے اندر رکھ دیں, یعنی ان کے سامان میں رکھ دیں, تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں, شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں اور بنیامین کو بھی لے آئیں. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتر وانا له لحافظون. جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان, آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, یعنی اگر ہم آئندہ بنیامین کو اگر لے کر نہ گئے تو ہم میں سے کسی کو بھی غلہ نہیں مل سکے گا. یعنی بنیامین کا غلہ تو دور کی بات ہے, ہمیں بھی غلہ نہیں ملے گا, لہذا ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں, اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم عليه الا كما آمنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا هو ارحم الراحمين. ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں اس بارے میں تم سے پھر ویسے ہی بھروسہ کروں جس سے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا. خیر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر مہربان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. بلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا ہے. وہ کہنے لگے ابا جان, ہمیں اور کیا چاہیے, یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے, اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر کے آئیں گے. اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے ہمیں مل جائے گا. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله الا تاتونني به الا يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے الا کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ. چند جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو ان کے والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو جب ایک دروازے شہر میں داخل نہ ہونا, اے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ تاکید حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خیال سے فرمائی ہوگی کہ 11 بھائی تھے جو سب ماشاءاللہ قد داور حسین و جمیل تھے, جب ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نظر لگ جائے. میں اللہ تعالی کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا, حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. اس میں حضرت نے یہ اشارہ فرما دیا کہ نظر بس سے بچنے کی تدبیر کے ساتھ ساتھ, یعنی نظر بس سے بچنے کی کوشش تو کرنی چاہیے بندے کو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کی کوشش بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتی. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت سے ہوتا ہے اور ان کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے تو انسان کی تدبیر میں اثر ڈال دیتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو اسے بے اثر کر دیتا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں بیماری کے متعلق کہ اللہ پاک چاہے تو مٹی کو کشتہ بنا دے اور چاہے تو کشتے کو مٹی بنا دے. بعض مرتبہ معمولی دوا سے آدمی کو صحت ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے نسخے بیکار ہو جاتے ہیں, اور کبھی بڑے بڑے نسخے جو ہے وہ بیکار ہو کر کے معمولی دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اصل چیز اس دنیا کے اندر ہر شخص کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت کار فرما ہے. جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. تاہم بندے کو چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ جو کچھ اس کے اختیار میں جو تدبیر وہ کر سکتا ہے کر لینی چاہیے. لیکن جب کوئی تدبیر اختیار کرے کسی بھی سلسلے میں تو تدبیر پر بھروسہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. یہ فرمایا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, کہ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں چلتا, اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے, اور جن جن کو بھروسہ کرنا انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں, یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اور جب وہ بھائی اس طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد صاحب نے کہا تھا, تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا. یہ عمل ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ذرا بھی بچانے والا نہ تھا, لیکن یعقوب کے دل میں خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی, یعنی منظور اللہ تعالیٰ کچھ اور تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو چاہا کہ انہیں نظر نہ لگے, کوئی سانحہ پیش نہ آئے, کوئی حادثہ پیش نہ آئے, اور یہ خیریت سے جائے خیریت سے آئے. اور انہوں نے اس کے لیے یہ تدبیر بھی بتلائی کہ بھائی الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ تم پر کسی کی نظر نہ لگ جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی مصیبت پیش نہ آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تھی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہ ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے. اس میں اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے کہ دیکھو تدبیر کرنے والے کون تھے، یعقوب علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے علم وحی عطا فرمایا تھا. اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالی پر بھروسہ کیا ہوا تھا، جانتے تھے کہ تدبیر پر کوئی تدبیر اپنی ذات میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی، ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. یہ سب علم کی باتیں ہیں. لیکن عام لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اس بات کو وہ یہ کہ عام لوگ جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے کوئی منصوبہ بناتے ہیں، کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں، تو اس منصوبے پر اور اپنی اس تدبیر پر اور اپنی اس ترکیب پر اتنا یقین کر بیٹھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو یہ منصوبہ 100% کامیاب ہو کر رہے گا. یہ مثلا کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے سارے ٹیسٹ دیکھ کر اور زبانی بھی اس سے تحقیق کر کے دریافت کر کے اپنی فنی مہارت کی روشنی میں ایک نسخہ تجویز کر دے، تو یہ تو اس کی ایک تدبیر ہے بس. اب بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس نسخے سے فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو وہ یقین کر لے کہ نہیں یہ جو میں نے نسخہ لکھا ہے بس اب یہ اس کے لیے تیر بہادر ہے. ہر پہلو سے میں نے دیکھ لیا، ہر پہلو سے میں نے غور کر لیا، ہر چیز میں نے دیکھ لی، اب یہ نسخہ تو 100% کام کرے گا، یہ اس کی نا سمجھی. کیونکہ بہت سے بہت ایک تدبیر ہے جو ڈاکٹر اپنی طرف سے کر رہا ہے. اسی طرح باقی تدبیروں کو آپ سوچ لیں، جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے کوئی سوچتا ہے، کوئی اپنی ملازمت کے سلسلے میں سوچتا ہے، کوئی اپنے مکان بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں سوچتا ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، سوچ کر کے کوئی تدبیر کرتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ بھائی تدبیر ضرور کرو، اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ کرو، اور وہ بھی جائز تدبیر اختیار کرو، ناجائز سے بچو. یہ تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں بھائی، تدبیر کرو اور جائز کرو، تیسرے اعتدال کے ساتھ کرو. اس کے بعد پھر اس تدبیر پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرو. اور بھروسہ کرنے کے بعد اب جب اللہ تعالیٰ بھروسہ کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ یا تو مرضی کے مطابق آئے گا، مرضی کے خلاف آئے گا، دونوں پہ راضی رہو. یہ ہے ہدایت جو اللہ پاک نے اس واقعے میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. چنانچہ میں حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اسے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ یا تو ظاہری تدبیروں ہی کو مؤثر حقیقی سمجھ لیتے ہیں، یا ان پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اس کے الٹ بھی ہو جائے گا اور اس کے خلاف بھی ہو جائے گا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کے اندر اثر پیدا نہ فرمائے تو بھلا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ سب کچھ کرنے کے باوجود نتیجہ صفر. ڈاکٹر کی محنت بیکار اور ماں باپ کا منصوبہ مٹی. سوچا تھا کہ کاروبار ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا، وہ شیخ چلی کہانی نکلتی. سب کچھ سوچنے کے بعد ملا ملا ہے کچھ نہیں، جیب سے بھی گیا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے. سبحان اللہ, انہوں نے جو اپنے صاحبزادوں کو نظر بس سے بچنے کی تدبیر بتلائی کہ ایک دروازے سے مت جانا, الگ الگ دروازوں سے جانا, اور یہ بھی فرما دیا بھئی یہ تو محض ایک تدبیر ہے, ایک کوشش ہے, لیکن نفع اور نقصان پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ چاہیں گے تو اس کو نافع بنا دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو نافع نہیں بنائیں گے. لہذا ان کی تدبیر نظر بس سے بچنے کی حد تک تو کارآمد رہی, کیونکہ 11 آدمی گورے چٹے صحت مند تندرست توانا ایک ساتھ جاتے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگی جاتی, اور جب الگ الگ گئے تو پھر ہر آدمی اتنی توجہ سے تھوڑی دیکھتا ہے, صرف نظر بس سے تو کام آ گئی بچ گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ یہ کہ بھائی اپنے بنیامین کے گرفتار ہونے کی مشکل میں پھنس گئے, جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. بلما دخل علی یوسف آبا علیہ خاؤ خالا خوخ فلا تبتیز بما کانو یعملون فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایت فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لصادقون. اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی. بعض روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا, دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا, اس طرح 5 کمروں میں 10 بھائی تقسیم ہو گئے جو آپس میں سگے تھے. بنیامین رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ساتھ رہیں گے. اس طرح انہوں نے اپنے سگے بھائی کو اپنے ساتھ تنہائی میں رہنے کا موقع عطا فرمایا, جس میں ان کو بتلا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں. اللہ اللہ, بنیامین نے اس موقع پر کہا کہ اب میں ان بھائیوں کے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتا. اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر اختیار کی جس کا آگے ذکر آنے والا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا, پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ اس میں رکھوا دیا, اور پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والے تم چور ہو. قالوا اقبلوا علی ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملک ولی من جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا صادقين. انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز تم سے گم ہو گئی ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا, پیالہ نہیں مل رہا, اور ظاہر ہے کہ وہ قیمتی ہوگا, اسی لیے تو اس کی تلاش میں یہ لوگ آئے, اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا, یعنی ایک اونٹ کے برابر غلہ وغیرہ اس کو انعام میں ملے گا, اس لیے ہم اس کی تلاش میں آئے ہیں, اور میں اس انعام کی دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ بھائی بولے اللہ کی قسم ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے, اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں, اب یہاں حضرت نے ایک اشکال کا جواب دیا جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی تو پیالہ سامان میں رکھوایا, اور اس تدبیر کے بعد اتنے وسوخ کے ساتھ ان کو چور کیسے قرار دینا جائز ہو گیا؟ اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پیالہ خفیہ طور پر رکھوایا تھا, اور جب عملے کو پیالہ نہ ملا تو انہوں نے اپنی طرف سے ان لوگوں کو چور قرار دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے حکم نہیں ملا ان کو یہ کہ ان کو چور کہو. بعض لوگوں نے تو اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چور کہنا دراصل ایک توریا تھا. توریا اور تعریض ایسی باتوں کہتے ہیں کہ الفاظ کچھ ہو مقصود کچھ ہو. جس کو میں چھوٹی سی مثال دے کر عرض کر دوں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارا کو لے کر کے چلے تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اور جس کے ساتھ کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو وہ اس کو ضبط کر لیتا تھا اپنے لیے رکھ لیتا تھا. البتہ اگر کوئی عورت یہ کہتی کہ یہ میں اس کی بہن ہوں تو چھوڑ دیتا تھا. ظالم بادشاہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حسین عورت دیکھتا تو وہ اپنے پاس ضبط کر لیتا تھا اس کو. ہاں اگر وہ یہ کہتی کہ نہیں میں اس کی بیوی نہیں ہوں میں اس کی بہن ہوں تو چھوڑ دیتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا سے فرمایا کہ تم اس سے کہہ دینا میں اس کی بہن ہوں کیونکہ تم میری دینی بہن ہو. تو میری دینی بہن ہو رشتے کے اعتبار سے تو بیوی ہو دین کے رشتے سے بہن ہو کیونکہ مسلمان مسلمان سب بہن بھائی ہیں. تو سارا نے یہی جواب دیا اس کو اس نے چھوڑ دیا. گڑبڑ تو کی اس نے وہ قصہ میں حذف کر رہا ہوں درمیان میں اور بھی ہے. اس نے کوشش تو کی اس کو ضبط کرنے کی لیکن بہرحال ان کو حضرت نے یہ جواب سکھایا. تو یہ جواب اسے کہتے ہیں تعریض اور یہ توریا. اب ظاہر میں جو سنے گا وہ تو اس کو سگی بہن سمجھے گا. تو یہ سمجھنا اس کا قصور ہے. کہنے والے کا تو قصور نہیں ہے. حقیقت میں تو ان کی بیوی ہے وہ. ہاں دینی اعتبار سے بلا شبہ اس کی بہن ہے. ایسے چور چور میں فرق ہے بھائی. بھائی میں ایک آدمی کو 10 روپے کا نوٹ دوں اور کہوں بھائی جاؤ مارکیٹ سے سودا لے کر کے آؤ وہ پھر نکلتی گھر سے وہ چور یہاں وہ چور کہاں سے ہو گیا. چوری کی تعریف تو اس میں صادق نہیں آ رہی. چوری تو اسے کہتے ہیں کہ آدمی خفیہ کوئی چیز چھپ کر کے چوری کرے اسے چوری کہتے ہیں. اسے تھوڑی چوری کہتے ہیں. تو یہاں پہ توریا کہلائے گی. تو آپ توریہ کی تشریح حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو چور اس معنی میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد صاحب سے چرایا تھا. سمانند. اور دوسری بات جو اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ سب تدبیر کون بتلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے تو وہ چور چور نہیں ہوئی. ظاہری اعتبار سے چور تو ہو کہہ دو تو کہہ دو لیکن جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو بس وہ تو چاہے تو چوری کو حلال کر دے وہ چاہے تو دوسری چیز کو حرام کر دے. کیونکہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر اختیار کی. تو وہ تدبیر بتانے والے ہیں یہ تدبیر اختیار کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اختیار کرے وہ سب صحیح ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے بھائی. بس کیوں دوسری حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے وہ یہ کہ بھائی ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. جب ہم سے ملکیت اللہ تعالیٰ چاہے تو ایمانداروں کو دوزخ میں ڈال دیں اور چاہے تو کافروں کو جنت میں ڈال دیں. مالک ہے وہ. بھائی تمہارے ملکیت میں 10 کا نوٹ ہے چاہے تم اس کو آگ میں ڈال دو اور چاہے دودھ والے کو دے کر کے ایک پیالی چائے کی لے لو. تم سے کون بول سکتا ہے. تو کہہ دو بھائی مالک ہوں میں کچھ بھی کروں. تو جب ہمارے 10 روپے کے اندر یہ بات ہے تو خالق کائنات جو ہر چیز کے خالق میں ہے ہر چیز کے مالک میں ہے اور جس کو چاہے جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے انہیں پورا پورا اختیار ہے. حضرت نے ایک بڑی پیاری مثال دی. سورہ کہف کے اندر خضر علیہ السلام نے بظاہر کتنے ناجائز کام کیے تھے لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت سے تھے اس لیے وہ سارے کے سارے جائز تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت تھے اور شریعت کی نظر میں وہ ناجائز تھے, اس لیے وہ برابر ٹوکتے رہے. اور تیسری مرتبہ ٹوکا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمارا تمہارا ساتھ چلنا مشکل ہے. اس لیے یہاں یوسف علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تو اس پہ کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا, کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. بس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال بھائی ہمیں ایک بہت اہم سبق مل گیا, وہ یہ کہ بھائی تدبیر کریں, اعتدال کے ساتھ کریں, جائز کریں, اور تدبیر بھروسہ نہیں کریں, بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے ذات پر ہمیں صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ اپنے ذات اقدس پر ہمیں صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ آپ کے سارے احکام دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.